اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
يجي دعائي يجي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى آله. بغیر تمہید کے جہاں سے گفتگو کا سلسلہ کل رکا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا کہ آئمہ اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کی انسان پر دو حجتیں قائم ہیں، دو چیزیں حجت ہیں. ایک کے بارے میں کہا نبی، اور دوسری حجت انسان کی عقل. یہ دو چیزیں حجت ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ جو تم نے نبی کی بات سنی تھی تو کیا رد عمل دیا تھا، کیسے ریئیکٹ کیا تھا، کیا رویہ رکھا تھا، عاقلانہ تھا یا غیر عاقلانہ تھا، تمہارا نبی کی دعوت کے جواب میں، دین کی دعوت کے جواب میں، امام کی دعوت کے جواب میں تمہارا رویہ جذبات پر مبنی تھا، کسی تعلق پر مبنی تھا، کسی لالچ پر مبنی تھا، کسی خوف پر مبنی تھا، یا خالص عقل پر مبنی تھا. قرآن بھی اور محمد و آل محمد، یہ دونوں جدا ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کا متفقہ فیصلہ ہے. یعنی اللہ نے اس طرف گائیڈ کیا ہے انسان کو کہ اگر تو میری طرف سے آنے والی ہدایت کو اپنی عقل پر پرکھے گا تو، کیونکہ نبی بھیجنے والا بھی میں ہوں اور تجھے عقل دینے والا بھی میں ہوں، نبی کا خالق بھی میں ہوں اور تیرے اندر جو عقل ہے اس کا خالق بھی میں ہوں، لہذا مجھ سے بہتر ان دونوں کو کوئی نہیں جانتا، نہ نبی کو نہ عقل کو، تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اگر تو نے رویہ عاقلانہ رکھا اور چیزوں کو بیچ میں دخل نہ دیا تو پھر تجھے ہدایت مل جائے گی، تجھے توفیق مل جائے گی، لیکن اگر تو نے رویہ عاقلانہ نہ رکھا تو پھر تجھے توفیق نہیں ملے گی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید، توجہ فرمائیے گا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بار بار رسول اللہ سے کہ آپ تو خود کو ہلاک کر دیں ان کے پیچھے چل چل کے اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، آپ کی بات کیوں نہیں قبول کرتے، آپ خود کو ہلاک کر دیں اس غم میں گھل گھل کے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں گے آپ. کہ قرآن کے لفظ. اب یہ ایسا قانون ہے اللہ کا، آپ توجہ فرمائیے، ایسا قانون ہے اللہ کا کہ خداوند عالم نے فرمایا اگر آنا چاہتے ہو تو اسی عقل کے راستے سے آؤ، ورنہ لا اکراہ فی الدین، اس دین کے معاملے میں جو میں نے تمہاری اس دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی جس دین کو کامیابی کی ضمانت کے طور پہ بھیجا ہے اگر اس کو فالو کرتے ہو، لیکن اس دین کو بھی میں زبردستی تم پہ ٹھونسوں گا نہیں. بلکہ کیا دیکھنا چاہتا ہے اللہ؟ کہ وہ چیز جس کے ذریعے انسان حیوان سے جدا ہوتا ہے عقل، اسے استعمال کرے، اور اگر صحیح استعمال کرے گا تو اس دین کی ہدایت کو پا لے گا. دو آیات آپ کو سورہ یونس کی 99 اور 100 یہ آیات سنائی تھی، ان کا خلاصہ کیا تھا کہ اے رسول اگر آپ کا رب چاہتا تو اس روئے زمین پر، اس زمین پر جو کوئی موجود ہے سارے کے سارے، سب کے سب یقیناً ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے رب کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ زبردستی ایمان کوئی لائے. اور آیت نمبر 100 کیا فرمایا؟ کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ اجازت دے دے. اور آیت کا اگلا حصہ کیا بتاتا ہے؟ کس کو اجازت ہے آنے کی ایمان کی وادی میں، اور کس کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس وادی میں داخل ہونے کی. فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اس معاملے میں اللہ نجاست ان کے حصے میں قرار دے دیتا ہے جو دعوت دین کے مقابلے میں عقل سے کام نہیں لیتے. صلوات پڑھیں محمد والا. یہاں پر میں نے ایک دو احادیث نوٹ کی کتاب مبارک کے اصول کافی میں سے. توجہ کیجئے، اصول کافی کا جو آغاز ہے اس کی پہلی کتاب ہے کتاب العقل والجہل، عقل اور جہل کی کتاب. آپ دیکھیے، توجہ فرمائیے، بڑی حکمت ہے اس عنوان میں بھی، اس ہیڈنگ میں بھی، عقل کو جہل کے مقابلے میں لایا گیا. حالانکہ جہل کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ علم کے مقابلے. لیکن یہاں پر جہل کے مقابلے میں کسے لایا گیا؟ علم کو نہیں بلکہ عقل کو. کیا مطلب؟ ایک دفعہ یہ ہے، سمجھیے گا، ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی بات بتاتا ہے اور ہے جاہل، نادان ہے، لیکن ہے عقل مند، عقل استعمال کرتا ہے، تو اس کی جہالت دور ہو جائے گی. یہ بڑا پرابلم نہیں ہے، جہالت بڑا پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر عقل کا استعمال انسان کی روش نہ ہو تو یہ بہت بڑا مرض ہے. ٹھیک ہے، نادان کو پتہ ہوتا ہے میں نادان ہوں، اس کو جب کوئی بتاتا ہے، آ کے علم دیتا ہے، اس کی نادانی، اس کی جہالت کو دور کرتا ہے، وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے، وہ اس کا ہاتھ چومتا ہے، کہتا ہے آپ نے مہربانی کی، مجھے راستہ نہیں تھا پتا، میں غلط سائڈ پہ جا رہا تھا، آپ نے مجھے صحیح ٹریک پہ ڈال دیا. ایک جہالت ہوتی ہے، یہ پرابلم نہیں ہے، ایک جاہلانہ مزاج ہوتا ہے. فرق کیجئے گا، فرق سمجھیے گا، ایک ہے جہالت، ایک ہے جاہلانہ مزاج. یہ جو جاہلانہ مزاج ہے، یہ ہو سکتا ہے سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے اس میں موجود ہو، یعنی حقیقت کے مقابلے میں اپنی بات پر ڈٹ جانا، ہٹ دھرمی کرنا، صحیح جھوٹ دلیلیں دے کے اپنی بات نہ چھوڑنا، حقیقت کو قبول کرنے پر تیار نہ ہونا. لہذا جہل کو عقل کے مقابلے میں لایا گیا، یعنی جب عقل ہوگی تو حق قبول کر لیا جائے گا، اور اگر عقل کی جگہ کوئی اور چیز یوز ہو رہی ہوگی تو پھر جتنی مرضی دلیلیں آ جائیں یہ انسان حقیقت کو قبول نہیں کرے گا. اس کتاب العقل والجہل کی حدیث نمبر 9 ہے. ایک بات انشاءاللہ واضح ہے کہ حق کو قبول کرنے کے لیے، دین کو قبول کرنے کے لیے عاقلانہ رویہ اللہ مطالبہ کرتا ہے. یہ اگلا سٹیپ ہے روایات میں جو بتانے لگے، اور یہ سٹیپ کیا ہے کہ آئمہ نے بتایا کہ تمہیں جو ثواب دیا جائے گا کسی عمل کا وہ تمہاری عقل کے لیول کے مطابق دیا جائے گا، یعنی جو کم عقل کے استعمال کا عادی ہے اس کو اجر بھی اللہ کم دے گا، اور جو زیادہ عقل مند ہے اس کو اجر بھی اللہ زیادہ دے گا، جس کی جتنی عقل ہے اتنا اس کو اجر ملے گا. اب ذرا الفاظ سن لیجئے، میں جلدی جلدی آگے بڑھوں. حدیث نمبر 9 ہے کتاب العقل والجہل کی. اس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا بلغکم، سنیے گا، اذا بلغکم عن رجل حسن حال، اگر تمہارے تک کسی شخص کے بارے میں خبر پہنچے کہ بڑا نیک ہے، بڑا اچھا انسان ہے، فانظروا فی حسن عقلہ، تو جلدی جلدی اس کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھنا، بلکہ پہلے دیکھنا عقل کے اعتبار سے کیسا ہے، سمجھداری کے اعتبار سے کیسا ہے. فکیوں؟ فَإِنَّمَا يُجَازِي بِعَقْلِهِ، اس لیے کہ اسے جو اللہ کے پاس جزا ملے گی اس کی عقل کے مطابق ملے گی، نہ اس کی ظاہری عبادات اور محنتوں اور مشقتوں کے مطابق. یہ ایک روایت. دوسری روایت حدیث نمبر 12 ہے اسی کتاب العقل والجہل کی، حدیث نمبر 12 شروع میں بالکل اصول کافی کی. ہشام ابن حکم مشہور و معروف ہے اصحاب ائمہ میں سے، یہ کہتے ہیں کہ قال علی ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، مجھے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے فرمایا، یا ہشام، یہ آپ یہاں سے ہشام کو ہٹا دیں اور اپنا نام وہاں پہ رکھ دیں. توجہ فرما رہے ہیں، آپ کا نام اگر حیدر ہے، حق کے امام نے فرمایا یا حیدر، ٹھیک ہے، آپ کا نام جو بھی ہے ہشام کی جگہ ہٹا کے اپنا نام رکھ. امام نے فرمایا اے ہشام، ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بشر، خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے، کس کو؟ اہل العقل والفہم فی کتابی، اپنے قرآن میں، اپنی کتاب میں سب کو خوشخبریاں نہیں دی. قرآن کی خوشخبری کس کے لیے؟ فرمایا اہل عقل اور بات سمجھنے کے عادی افراد کو خوشخبری دی ہے. ان کو خوشخبری نہیں دی کہ جو ان کو پتہ ہی نہ چلے، ان کو ہیڈنگ بتائی جائے، میں آپ کے سامنے فضائل اہل بیت پڑھ رہا ہوں، فضائل مولا علی پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے کیا پڑھا ہے، صرف انہیں یہ پتا ہو کہ اینڈ میں بٹن دبے گا، میں نے نعرہ مارنا، میں نے واہ واہ کرنی. ایک مثال دوں آپ کو، انتہائی بھیانک، انتہائی بھیانک درجے کے اعتبار سے، رتبے اور مقام کے اعتبار سے اللہ کے بعد کون سی ہستی ہے؟ اللہ کے قریب ترین، مقرب ترین عبد بندہ کون ہے اللہ کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ فرما رہے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کا رتبہ ان کے بعد، ٹھیک ہے. یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ جو بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے بندہ کہتا ہے سارے داد دے رہے ہیں تو میں ثواب سے محروم نہ رہ جاؤں، اس طرح ثواب نہیں ملتا. عقل, اب یہ روایت کیا کہہ رہی تھی, عقل کے مطابق ثواب ملتا ہے. اندھا دھن پیچھے دوڑنے سے سب ادھر جا رہے ہیں, ادھر اچھا ہی کام ہوگا, ثواب نہیں ملتا. مولا نے فرمایا حق کے راستے سے اس لیے وحشت نہ کر جانا کہ دیکھو ادھر بندہ کوئی نہیں ہے اور ادھر رش لگا ہوا ہے, اس لیے یہ معیار نہ بنا لیں. شاید آپ کی نظروں سے, آپ کی سماعتوں سے یہ ویڈیو گزرا ہو. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, کسی کا نام نہیں لے رہا, بات بتا رہا ہوں کہ جو بات انتہائی بھیانک ہے, انتہائی خوفناک ہے, جہالت کا عروج ہے. ایک شخص اپنی تقریر میں لوگوں کو پہلے ایک اگزامپل دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے دین کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, کیسے؟ کہتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں کوئی پروگرام کرتے ہو, کوئی جشن کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو کوئی فنکشن ہوتا ہے آپ کا, تو آپ مہمانوں کو بلاتے ہو, بہت سارے لوگوں کو بلاتے ہو, ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار, آپ کے قریبی, آپ کے اپنے ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے قریبی نہیں ہوتے, دور کے ہوتے ہیں, ان کو بھی بلاتے ہو. واضح ہے, قریبیوں کو بھی بلاتے ہو اور جو تمہارے دور کے جاننے والے ہیں ان کو بھی بلاتے ہو. پھر کیا کرتے ہو, جو تمہارے قریبی ہوتے ہیں انہیں تم اندر بٹھاتے ہو, خصوصی جگہ پر ان کو جگہ دیتے ہو, اور جو تمہارے پرائے ہوتے ہیں ان کو تم باہر بٹھاتے ہو, دور بٹھاتے ہو. ٹھیک ہے نا, جیسے سمجھ لیں کہ وی آئی پیز اگلی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں اور جو عام عوام ہے وہ پچھلی کرسیوں پہ بٹھائی جاتی ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہے. اس کے بعد ایک اتنی خطرناک بات اس نے کی اور سننے والوں نے اس کو داد دی, پتہ نہیں کس بات پر, اس بات پر کہ ہم عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا بات ہو رہی ہے. کیا کہا اس نے, تو جب میں نے تمہیں یہ مثال دے دی سمجھ لی, اب دیکھو معراج پر جب اللہ نے پردہ لگایا ہے تو علی کو اندر بٹھایا ہے اور رسول کو باہر بٹھایا ہے. یہ بدترین توہین رسالت ہے. سب سے پہلے مولا کائنات زبان کھینچیں گے اگر ایسی بات کی کسی نے, لیکن یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مولا کے فضائل میں آ گئے, سینس نہیں. کیوں, ان باتوں سے ثواب لینا, ان پہ غور نہیں کرنا, اور ان کو تلقین کی جاتی ہے, سوچنا مت. جو سوچنے لگے گا اس کا عقیدہ گڑبڑا جائے گا. جبکہ ادھر سے قرآن, ادھر سے اہل بیت, انہوں نے یہ پرچم بلند کیا ہوا ہے, عقل عقل, سوچو فکر کرو. لیکن کتنی مظلومیت ہے آج بھی, قرآن کی بھی مظلومیت اور اہل بیت اطہار کے فرامین کی, ان کی تعلیمات کی مظلومیت, کہ ان کے نام پر ان کی بتائی ہوئی روش کے برعکس ان کی قوم کو چلایا جا رہا ہے, دعوت دی جا رہی ہے اور اس پر ان کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ تمہارا بہت اجر ثواب ہے اور تم سارے بخشے ہوئے. قوم جائے گا اس طرف جو پہلے سوچے گا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. اور امام نے ہشام کو یہ فرما کر, یعنی مجھے اور آپ کو یہ فرما کر کہا کہ دیکھ, اللہ نے اپنی کتاب میں عقل اور فہم, سمجھداروں کو خوشخبری دی ہے, جو سوچنے والے لوگ ہیں. اور پھر امام نے قرآن کی آیت پڑھی, تلاوت فرمائی سورہ زمر کی آیت نمبر 20. قرآن وہ کتاب ہے کہ اہل بیت بھی اپنی بات جب کرتے دلیل کے طور پر قرآن کی آیت لے کر آتے, یہ مقام ہے قرآن کا, اپنی بات کی سپورٹ کے لیے قرآن کی آیات پیش کرتے. سورہ زمر کی آیت نمبر 20 پڑھی, فرمایا اللہ یوں فرماتا ہے, فقال, تو اللہ نے فرمایا, فبشر عباد, اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے, الذین یستمعون القول, جو بات کو غور سے سنتے ہیں, فیتبعون احسنہ, جو سنے ہیں واہ واہ نہیں شروع کر دیتے بلکہ جو بہترین بات ہو اسے فالو کرتے. بہترین کو سلیکٹ کرنے کی, باتوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت رکھتے, ان کو اللہ نے خوشخبری دی ہے.
ورنہ بہت نمازی ہے، بہت قاری ہے، قرآن ہے، ہر روز روزہ رکھتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، لیکن جب میدان صفین میں دھوکہ دینے کے لیے، بلنڈر کرنے کے لیے اس قرآن کی ظاہری شکل کو اس کے سامنے نیزوں پہ اٹھایا جاتا ہے، وہ جو حقیقی ناطق قرآن ہے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے نمازیوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا، ان کے روزوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے، ان کی مزدوریوں سے، مشقتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا لینا ہے کہ جب موقع آئے حق اور باطل میں ڈیسائیڈ کرنے کا تو باطل ایک چٹکی میں ان کو دھوکہ دے کے اپنے پیچھے چلا لے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لے۔ کبھی اپنے آپ کو آج میدان صفین میں فیل کیجئے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کی نظروں میں بہت مقدس ہو لیکن آپ نے بجائے قرآن دیکھنے کے، بجائے فرامین اہل بیت دیکھنے کے، سنی ہوئی بات پر اکتفا کیا ہو اور اس کو عقل سے نہیں، ایک اندھی تقدس اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھ لیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہاں بھی اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی، عقل استعمال کرنے والے، باتوں کو پرکھنے والے، اینالائز کرنے والے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں صاحبان عقل، یہی لوگ ہیں صاحبان عقل جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ بس وہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں آج نوجوانوں کے ذہنوں میں، نئی نسل کے ذہن میں، کہ دین عقل کی مخالفت کرتا ہے، دین عقل سے لڑتا ہے، دین عقل کو کنڈیم کرتا ہے، قرآن اور فرامین محمد والے محمد دونوں کی روشنی میں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے دین کے خلاف۔ دین ہرگز نہ صرف یہ کہ عقل کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ اپنی بات کر کے عقل سے کہتا ہے تو جواب دے، اپنے اختیار سے میری بات کو سمجھ اور جواب دے کہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں یا میں ٹھیک بات نہیں کر رہا۔ لہذا آپ قرآن مجید کو دیکھیں، یہ جو روایت ہے نا حدیث نمبر 12، یہ بہت لمبی ہے، اس میں کتنی ہی آیات امام نے تلاوت فرمائی جس میں عقل کا تذکرہ ہے، جس میں فکر کا تذکرہ ہے، جس میں شعور کا تذکرہ ہے، ساری کی ساری حشام کو سمجھا رہے ہیں، دیکھ اللہ نے کتنا انسان کی عقل کو اکسانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو کام میں لاؤ تاکہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھ سکو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور اسی روایت میں آگے چل کر ایک جملہ، اس روایت کو، یہ روایت بہت لمبی ہے، صرف ایک جملہ اور سن لیجئے کہ امام فرماتے ہیں، یا ہشام ان للہ علی الناس حجتین، بے شک اللہ کے لیے لوگوں پر دو حجتیں ہیں، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ، ایک حجت ظاہری حجت ہے اور ایک حجت اللہ کی انسان پر باطنی حجت ہے۔ فاما الظاہرہ، وہ جو ظاہری حجت ہے، فالرسل والانبیاء والائمہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، کیونکہ ائمہ وارثان انبیاء اس تحریک کے محافظ ہیں۔ واما الباطنہ، اور وہ جو حجت باطنی ہے اللہ کی، دلیل باطنی ہے انسان کے پاس، فالعقول، وہ تمہاری عقلیں ہیں، وہ تمہاری عقلیں ہیں، اسی عقل کی بنا پر خدا تم سے سوال کرے گا اور یہ عقل تمہارے خلاف گواہی دے گی کہ میں نے اندر سے صدا لگائی تھی کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس نے خوف، لالچ، کسی دوستی کے چکر میں دبا دیا تھا میری آواز کو، اور جو اپنی اس کی خواہش تھی اس کے مطابق اس نے رویہ اختیار کیا تیرے حق کی دعوت کے سامنے۔ تو یہ حجت ہے، قیامت کے دن رسول حجت ہوں گے اور ہماری اپنی عقلیں گواہی دے کر بتائیں گی کہ اس نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا، اس نے غلط رویہ اختیار کیا۔ لہذا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دو ایسے افراد جن کا تعلق دو مختلف فرقوں سے ہے، مسلکوں سے ہے، لیکن اللہ کے علم کے مطابق دونوں کی روش ایک جیسی رہی اپنے مسلک کے بارے میں، دین کے بارے میں، دونوں نے اندھا دھند فالو کیا، اس نے اپنے مولانا کو، اس نے اپنے مولانا کو، اس نے پرکھنے کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ایک دفعہ دیکھوں تو صحیح وہ جو یہ بات کر رہے اس کی بیس کیا ہے۔ چاہے آپ بین المسالک، بین الفرق، فرقوں کے درمیان اس کو لے لیں اس بحث کو، یا دو ادیان، دو دینوں کے درمیان، کرسچینٹی صحیح ہے یا اسلام صحیح ہے، یہودی صحیح ہیں یا مسیحی صحیح ہیں یا اسلام صحیح ہیں، دین والے صحیح بات کرتے ہیں یا وہ صحیح بات کرتے ہیں جو کسی دین کو نہیں مانتے؟ کبھی توجہ کے ساتھ اس کو سوچنے کی کوشش کی، تھوڑا بہت سنجیدگی کے ساتھ آگے چلنے کی کوشش کی؟ نہیں کوشش کی. تو میں نے کل آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ اللہ جو کہتا ہے میں عادل ہوں، وہ اللہ جو کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ رائی کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ عادل کرتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، خود عادل نہیں ہے، تمہیں بھی کہتا ہے کہ عدل سے کام لو، وہ اللہ کس بیس پر ان دونوں میں سے ایک کو جنت میں بھیجے اور دوسرے کو کہے تو جہنم میں چلا جا، جبکہ دونوں کی روش ساری کی ساری ایک تھی؟ فرق تھا تو کیا، اس کو اللہ نے اس گھر میں پیدا کیا تھا، اس کو اللہ نے اس گھر میں پیدا کیا تھا. اس سوال کے جواب پر غور فرمائیے، آیات قرآن میں، روایات اہل بیت میں اس سوال کا جواب بڑی اچھی طرح سے موجود ہے، اور بالکل وہی ہے جو انسان کی عقل کہتی ہے اور عدل کا تقاضا، بالکل وہی جواب ہے. لیکن عام طور پر فرقوں میں کیا مشہور ہے، ہر فرقہ کہتا ہے میں جنتی پکا کنفرم اور تو جہنمی پکا کنفرم، ہمارے علاوہ کوئی جہنم میں جنت میں نہیں جا سکتا. یہ باتیں جو رائج ہوئی ہیں فرقوں میں، اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی اللہ کے قرآن سے دوری ہے. قرآن نے اس فکر کو ہی کنڈیم کیا ہے، اس سوچنے کے انداز کو ہی کنڈیم کیا ہے کہ تم نے کہاں سے ایگریمنٹ لکھوایا اللہ سے کہ تم کہتے ہو کہ ہم چلے جائیں گے، کہاں سے لکھوایا؟ کیا ہے؟ سنا ہے، بچپن سے سنا ہے، اپنی محفلوں میں، اپنی دینی محفلوں میں یہی سنتا ہے، پکا ہو گیا اس کا ذہن. اب بجائے یہ کہ سوچے کہ اس کی بنیاد کہاں سے میں نے یہ فکر بنائی ہے، جو اس کو صحیح بات، اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بندہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، یہ بندہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. اپنے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ امام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور امامت کو سمجھنے کے لیے اور امامت کے ضمن میں کربلا کا اصل چہرہ دیکھنے کے لیے، کربلا کے تقاضے پہچاننے کے لیے، کربلا کے اہداف پہچاننے کے لیے ہم نبوت کے راستے سے آ رہے ہیں. نبوت کیا ہوتی ہے؟ تو ہم نے سٹارٹ اس سے لیا تھا کہ نبی انسان کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اور اس میں عرض کیا کہ انسان اگر اپنی عقل سے پوچھے تو یہ عقل بڑی منصف ہے، اگر اس پر پریشر نہ ڈالا جائے کسی اور چیز کا تو یہ بڑے انصاف سے کہتی ہے مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، میں تجھے نہیں بتا سکتی کہ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں پہ تھا، میں تجھے نہیں بتا سکتی مرنے کے بعد تو نے کہیں جانا ہے یا کہیں نہیں جانا، میں تجھے نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے، تجھے ایک ہیلپ کی ضرورت ہے، غیب کے، غیب سے کوئی آئے، غیب کی خبر لے کر، جو تیرے لیے غیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ جس کو انسان اپنی پانچ سینسز کے ساتھ نہیں فیل کر سکتا، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سونگھ سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ لمس کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں غیب، ٹھیک ہے. تو یہ غیب کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی مقدس نعمت انسانوں کے لیے مقرر فرمائی، اس کے لطف کا تقاضا تھا کہ اس کائنات کو جو اس نے خلق کیا اور اس میں انسان کو خلق کیا اور اس کو عقل دی، اور وہ جانتا تھا کہ یہ عقل انسان کی ساری ہدایت کے لیے، ساری ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس عقل کے خلاف نہیں بلکہ اس عقل کے بچپنے کو بلوغ میں بدلنے کے لیے، اس عقل کو ترقی دینے کے لیے، بہت اوپر لے جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ رکھا انسانوں کے لیے. کچھ نوع بشر میں سے کچھ ہستیوں کا انتخاب کیا اپنے علم کے مطابق، جو انسانی صفات میں اس کے علم کے مطابق باقی تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے. اس نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو بھیجا انسانوں کی طرف تاکہ وہ کیا کرے. یہاں پر مولا کائنات کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں، اس میں مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے، خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانوں کی اس چیز کو ابھاریں، اس بات کو ابھاریں کہ وہ جو ان کی فطرت میں، ان فطری طور پر اللہ نے اچھائی اور برائی کی سینس انہیں عطا کی ہے، وہ جو فطری عہد ہے ان کا اللہ کے ساتھ، اس کی پابندی کریں اور ان کی عقل کو پالش کریں، نکھاریں، عقل کے دفن شدہ خزانوں کی طرف انسانوں کو توجہ کروائیں۔ میں اس کی مثال دوں گا آپ سمجھیں گے۔ کیا فرمایا؟ وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، ان کی عقلوں کے جو چھپے ہوئے خزانے تھے، وہ نبی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری عقلوں کے اندر کیا کیا خزانے چھپے ہیں، تم سمجھ رہے تھے یہ عقل تمہیں صرف دو چار روپے کمانے میں ہیلپ کرے گی، یہ عقل تمہیں اپنی فلان ضرورت پوری کرنے میں ہیلپ کرے گی، نہیں، اس عقل کے بہت بڑے بڑے مقامات ہیں، اس کے بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ اپنا تجارتی قافلہ لے کے جا رہا ہے، مثال کے طور پر اپنی دنیا میں مگن ہے، اس نے شادی کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کی ساری آرزوئیں اس شادی سے جڑی ہوئی ہیں، اس کی ساری آرزوئیں ان چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں جو اس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے۔ اچانک چلتے چلتے اتفاق سے راستے میں اسے نبی کا وارث حسین ٹکرا جاتا ہے۔ پہلے بھی بڑا سمجھدار تھا وہ، لیکن حسین کے ساتھ ملاقات، اس کی وہ جو بچگانہ عقل تھی، جو اس دنیا کے کھلونوں سے مانوس تھی، ان عارضی کھیلنے والی چیزوں سے مانوس تھی، حسین سے ایک ملاقات اس کی عقل کو بلند ترین مقامات پر پہنچا دیتی ہے، اور اس کو جان دینا زیادہ عزیز ہو جاتا ہے خدا کے رستے میں، اور اس دنیا کی تمام چیزیں جن پہ پہلے اس کی جان نکل رہی تھی، اس کو ٹھوکر لگانا اس کے لیے حسین آسان کر دیتا ہے۔ اس کی عقل کو بلوغ، بالغ کر دیتے، میچور کر دیتے، بلند کر دیتے۔ ایک سمپل سی اور مثال سے آپ کو سمجھاؤں، انسان کی عقل جب ترقی کرتی ہے اور جب اس نے ترقی نہیں کی ہوتی تو اس کا فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو، چار پانچ سال کے بچے کو، آپ شاید آپ نے مثال سنی ہو، آپ کی نظروں سے گزری ہو، آپ اس کے سامنے ایک کھلونا گاڑی کھڑی کر دیں اور ایک دو ڈھائی کروڑ کی ایس یو وی کوئی بڑی سی کھڑی کر دیں، پانچ کروڑ کی، ٹھیک ہے، اور وہ بچے سے کہیں کہ دونوں میں سے چوز کر لو کون سی چاہیے، تو وہ کیا چوز کرے گا؟ وہ چھوٹی والی گاڑی چوز کرے گا۔ اس کا باپ پیچھے کھڑا ہو اور بچے سے کہے کہ اشارے کرے اس کو کہ ادھر جا، وہ باپ کو لفٹ ہی نہیں کرائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ کہے گا یہ باپ میرا دشمن ہے، اتنی پیاری گاڑی مجھ سے لے کے، یہ گدھے کی شکل والی اتنی بڑی گھڑی ہوئی ہے، یہ مجھے دینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ میں اسے چلا سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ اس کی لائٹیں جلتی ہیں، نہ اس میں سے میوزک کی آوازیں آتی ہیں، نہ یہ الٹی کلابازیاں مارتی ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی ریموٹ کنٹرول ہے، میں نے اس کو سر میں مارنا ہے۔ بچے کی عقل یہ کر رہا ہے، لیکن یہی بچہ اگر بڑا ہو اور عقل بھی بڑی ہو، ٹھیک ہے، اور یہ بچہ ہو جائے 25 سال کا نوجوان، ٹھیک ہے، اور اس کو دوبارہ وہی چوائس دی جائے دونوں کے درمیان، وہی گاڑی کھڑی کی جائے چھوٹی والی اور وہی گاڑی کھڑی کی جائے، تو یہ اپنی توہین کا احساس کرے گا، کہے گا کہ یہ بندہ مجھے پاگل تو نہیں سمجھتا کہ اس گھٹیا اس کھلونا گاڑی کے مقابلے میں مجھے یہ چیز آفر کر رہا ہے، یہ سمجھتا ہے میں پاگل ہوں، اس کو اور اس کا مقابلہ کیا ہے، کیا فرق ہے، وہی بندہ ہے، لیکن عقل اس کی بڑی ہو چکی، عقل اس کی بڑی ہو چکی ہے۔ نبی آ کر انسانوں کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، اور نبی کا جذبہ دیکھیے، وہ انسانوں سے کہتا ہے کہ بڑے ہو، یہ جو دنیا ہے نا یہ کھلونا ہے، یہ جتنی بھی چمک، جتنی بھی لائٹیں نظر آ رہی ہیں تمہیں، جتنا میوزک نظر آ رہا ہے، جتنی میٹھی چاکلیٹ لگ رہی ہے، آئس کریم لگ رہی ہے تمہیں، یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے، اس کے پیچھے زیادہ جاؤ گے تمہاری صحت خراب کر دے گی، تمہیں خراب کر دے گی، میں تمہیں ایک دائمی چیز کی طرف، اسے یعنی کہ اس کو تم پہ حرام کر رہا ہوں، اس کو تمہیں کنٹرول کرنے کا کہہ رہا ہوں، اور اس کنٹرول کے نتیجے میں تمہیں دائمی ابدی چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ، ادھر دعوت کرتا ہوں۔ اور نبی کا جذبہ دیکھیے، لوگ یہ بات سن کے بجائے ماننے کے پتھر مارتے ہیں نبی کو، پتھر مارتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں، دانت شہید کر دیتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے تم نے جو کام کرنا تھا کر لیا، اس کے باوجود اپنی ذمہ داری ادا کروں گا، تم نے مجھے زخمی کر لیا، میرے بدن کو بھی، میری روح کو بھی زخمی کر لیا، جو تمہارے دل کی بھڑاس تھی تم نے نکال لی، اب رک کے پھر میری بات تو سن لو، پھر بھی میری بات تو سن لو۔ اور اس نبی کا وارث حسین سارے شہداء کے شہادت قربانی دینے کے بعد بھی پھر آخری خطبہ دے رہے ہیں، شاید کوئی گنجائش والا ہو تو آ جائے، ہدایت کی گنجائش ہو کوئی رہ نہ جائے جس میں گنجائش ہو. وہی ڈیوٹی جو نبی کی ہے، نبی اپنے ذاتی غصے نہیں نکالتا. ذاتی غصہ نکالنے کا بہترین پیک کا ٹائم کون سا تھا؟ فتح مکہ. سارے دشمن سر جھکا کے کمزور ذلیل ہو کر سامنے کھڑے ہوئے، اور یہ فاتح ان کے سامنے کھڑے ہوئے. کیا کیا؟ کہا وہ جملہ بولا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بولا، معاف کر دیا. اب اس نبی کا وارث امام کون سی صفات کا مالک ہوگا؟ ذاتی دشمنیوں والا ہوگا؟ نہیں، اس کو صرف ایک غرض ہے کہ جو اللہ کی جس کی حفاظت، جس چیز کی حفاظت میرے ذمے ہے، جن ویلیوز، جن اقدار کی، جس دین کی، جس قانون کی حفاظت میرے ذمے ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، میں کٹ جاؤں، میں گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہو جاؤں، یہ ساری قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں. اللہ کے دین میں بال برابر فرق آ جائے یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ معنی ہے اس جملے کا، مثلی لا یبایعو مثلہ، امام حسین علیہ السلام کا مشہور و معروف جملہ، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میری وادی اور ہے، تیری وادی اور ہے. تو دنیا پرست، دنیا کی لذتوں کا دل دادا انسان ہے، اور میں آخری رسول کا نواسا ہوں، میں اس کی اقدار کا وارث ہوں، میں اس کے آداب کا وارث ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. تو نبی آتے ہیں انسان کی عقل کو اور اوپر لے جانے کے لیے. میں بس ایک اشارہ کر دوں، آپ نے سنا ہوگا کہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جو اس کے مطالعے کے عادی ہیں وہ سمجھ پائیں. بعض دفعہ بعض لوگ عقل کے مقابلے میں عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہاں جو عقل کے مقابلے میں عشق کا نام لیتے ہیں اور عشق کو ایک بڑی عظیم چیز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یہ عشق وہ نہیں ہوتا جو جس عشق کے فلموں میں مناظر نظر آتے ہیں اور بےہودہ قسم کے افسانوں میں اور گھٹیا شاعری میں جس عشق کے تذکرے، یہ وہ نہیں. یہ عشق نام ہے کمال عقل کا. ٹھیک ہے؟ عقل جب عشق کے مقابلے میں بولی جاتی ہے کیا کہا جا رہا ہوتا ہے؟ سودباز عقل. کہ کہتا ہے کہ میں تب تک دین والا کام کروں گا جب تک مجھے کوئی تھریٹ نہیں ہے، جب تک میرا کوئی مفاد خطرے میں نہیں ہے. مجھے دین بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میری اللہ مرادیں پوری کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ، چند دفعہ جو ریپیٹ کیا. پہلی دفعہ بولا جب پہلی دفعہ بے وفائی کی خبر ملی عراق کے راستے میں، جب مکہ سے نکلے تھے پہلی دفعہ بے وفائی کی خبر ملی، یہ جملہ بولا. پھر ایک مقام پر بولا، پھر یہاں تک کہ جب کربلا میں وارد ہو گئے وہاں پر یہ جملہ پھر تکرار کیا. اور وہ جملہ کیا تھا؟ لوگ، یہ جو تم دیکھ رہے ہو اپنے ساتھیوں، اپنے با وفا اصحاب سے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، تعجب نہیں کرنا، یہ جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، بہت چھوٹی عقلوں والے، یہ وہی گاڑیوں سے کھیلنے والے، وہ چھوٹی جو کھلونا گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کی عقلوں کو اوپر والی چیز نظر ہی نہیں آئی. یہ بڑے ہوئے ہی نہیں، یہ بالغ ہوئے ہی نہیں ہے، یہ اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. فرمایا الناس عبید الدنیا، یہ جملہ ہر شیعہ کو یاد ہونا چاہیے، ہر مجلس اعزاز سننے والے کو یاد ہونا چاہیے. کیا فرمایا؟ الناس عبید الدنیا، عبید غلاموں کو کہتے ہیں، ناس انسان، انسان دنیا کے نوکر ہیں. اتنی دنیا پیاری ہے کہ چاہتے ہیں دین بھی ہمیں دنیا ہی دے. اور دین ان کی نظروں میں کیا چیز ہے؟ وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کی زبانوں کا بس ایک ذائقہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی چکھتے ہیں، جب تک میٹھا لگے تب تک دین کے چکر لگاتے ہیں، لیکن اگر دین کہیں آزمائش کا تقاضا کر دے لفظ امام کی روایت کے مطابق، وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے، بلا کہتے ہیں آزمائش کو عربی زبان میں، جب آزمائش کا وقت آتا ہے، قَلَّ، قلیل رہ جاتے ہیں، تھوڑے نظر آتے ہیں، الدیانون، حقیقی دیندار. اور امام کی کربلا تو چیخ چیخ کے گواہی دے رہی ہے. زیادہ لوگ چلے تھے ساتھ، کچھ اتنے تھے کہ جو چلے ہی نہیں ساتھ، کچھ ساتھ چلے، لیکن کب تک چلے؟ جب تک اچھی خبریں، لیٹرز آئے ہوئے ہیں، حکومت بننے جا رہی ہے، ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہمیں بھی بڑے احترام ملیں گے. لیکن جیسے ہی ایسی خبریں آنا شروع، گرم ہوائیں چلنا شروع ہوئی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، ایکسکیوز کر کے، آہستہ آہستہ امام کو چھوڑنا شروع کیا. یعنی دین کا بہترین نمائندہ اس کا ساتھ کس لیے تھا؟ دنیا کے لیے ساتھ دے رہے تھے. لیکن اللہ نے چونکہ کربلا کو تا قیامت چراغ ہدایت بنانا تھا، تو اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کہ نا خالص مال امام کے ساتھ کربلا میں جائے. خالص کر دیا، پیور سونا کر دیا. اور یہ جو لفظ ہے نا، محسو، تمحیص کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. تمحیص عربی زبان میں اس پروسیس کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ والے سونے کو گرم کر کے، تپا کے، پگھلا کے، امپیورٹیز کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور پیچھے خالص پیور سونا رہ جاتا ہے. اس پروسیس کو عربی میں کہتے ہیں تمحیص. امام نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کے لیے، تو پھر بڑے تھوڑے سے حقیقی دیندار میدان میں دکھائی دیتے ہیں. جو دنیا کے لیے آ رہے تھے وہ سارے کے سارے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بس توجہ فرمائیے، دین عقل کا دشمن نہیں ہے. عقل کا دشمن دین کا نمائندہ نہیں ہوتا، عقل کا مخالف نہیں ہوتا. عقل کا مخالف فرعون ہوتا ہے، موسیٰ نہیں ہوتا. فرعون چاہتا ہے لوگ نہ سوچیں تاکہ میرے غلام بنے رہے. شداد چاہتا ہے، نمرود چاہتا ہے، یزید چاہتا ہے، یہ پارٹی چاہتی ہے کہ لوگ نہ سوچیں. اور اس کا جو ترقی یافتہ ورژن ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں سوچو، لیکن طریقہ وہ اپناتے ہیں کہ وہ سوچو جس طرح ہم تمہیں سوچتے دیکھنا چاہتے ہیں. آزاد نہیں سوچو. دین آ کر انسان کو دنیا کی ہر زنجیر سے اس کی عقل کو آزاد کہتا ہے. کہتا ہے آزاد ہو کے سوچ. آزاد ہو کے سوچے گا تو یہ دنیا تیرے لیے بڑی چھوٹی چیز رہ جائے گی. لہذا ہر زمانے کا نبی اپنے زمانے کے انسانوں کا عقل مند ترین انسان ہوتا ہے. یعنی اپنی عقل کے اعتبار سے کامل ترین عقل رکھنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اور اسی طرح دیگر انسانی صفات اس میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغام کے لیے اس کا انتخاب کرتا ہے. اور نبی کے بعد، نبی کے بعد، نبی دنیا سے چلا گیا، ختم نبوت ہو گیا، لیکن شریعت نبی تو تا قیامت ہے. تو جس شریعت کی کامل ترین شکل پہلے نبی سے شروع ہو کے ترقی کرتی 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 سارے نبیوں کی محنت کے نتیجے میں اس کامل ترین شکل میں پہنچی ہے، اب اس کی حفاظت کے لیے اللہ جس کو مقرر کرتا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں امام کہتے ہیں. اور جس طرح اپنے زمانے میں نبی تمام انسانوں سے بڑا عاقل ہوتا ہے، اسی طرح نبی کے بعد اپنے اپنے زمانے میں ہر امام اپنے زمانے کے انسانوں میں سب سے بڑا عاقل ہوتا ہے. اس کی عقل، اس کی باتیں، اس کی نصیحتیں، اس کی رہنمائیاں سب سے زیادہ عقل کے قریب ہوتی ہیں. ہاں، کون اس کی باتوں کو عقل کے خلاف سمجھتا ہے؟ جس کے لیے سارا کچھ یہ دنیا ہے. امام کی عقل اس دنیا کے ساتھ اس دنیا کو بھی دیکھ کے رہنمائی کر رہی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں صرف اس دنیا کو دیکھنے والی عقلیں، بچپنے والی عقلیں، وہ اس امام کی دشمن بن جاتی ہیں جیسے نبی کی دشمن بن جایا کرتی ہیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاندان کہ جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، وہ خاندان جنہوں نے سرور کائنات کی مخالفت کی ساری زندگی، تمام جنگوں کی سربراہی کی اللہ کے رسول کے خلاف، اور پھر بھی اس رحمت للعالمین نے ان کو بخش دیا، معاف کر دیا، لیکن اس کا احسان بھی یاد نہ رکھا، نہ دین داری کو ملحوظ رکھا، نہ احسان قبول کیا نبی کا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جس کے جد نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا تھا بغیر کسی شرط. آپ کو پتہ ہے نا، ایک لفظ یاد رکھیے گا، طلقاء. برادران اہل سنت جب صحابہ کرام کی کیٹیگریز بناتے ہیں تو سب سے پہلی، سب سے اونچا جو درجہ ہے، مقام ہے، وہ کس گروپ کا ہے؟ جنہیں وہ کہتے ہیں السابقون الاولون، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سب پر سبقت لے گئے اسلام قبول کرنے میں. اور پھر اس کے بعد مختلف طبقات بناتے بناتے نیچے آتے 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 سب سے نچلا طبقہ، اس کو کہتے ہیں طلقاء. تو اس لام اور قاف دو نقطوں والا، جس سے طلاق بھی ہوتی ہے، طلقاء کنہیں کہتے ہیں عربی زبان میں؟ طلقاء کہتے ہیں ان غلاموں کو جنہیں آقا آزاد کر دے، اور یہ ان کو کہا جاتا ہے جن کو رسول اللہ نے فتح مکہ کے دن جنگی قواعد و ضوابط کے مطابق، جو مغلوب ہو جاتے ہیں وہ فاتح کے غلام ہوتے ہیں، ان کی عورتیں اس کی کنیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو کھلی چھٹی یعنی عام ان کو معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ آج سے تم آزاد ہو. لیکن کون؟ آزاد شدہ غلام، چونکہ بنیادی طور پہ تم نے غلام بننا تھا، لیکن میں اللہ کا نمائندہ تمہیں آزاد کر رہا ہوں. لیکن انہی کی اولاد نے کچھ سالوں کے بعد، ابھی بہت سارے سال نہیں گزرے نبی کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اللہ کی دعوت کو لبیک کہے ہوئے، کہ انہی طلقاء کی اولاد نے اس رحمت للعالمین کی اولاد کو، اس کی آل کو ایک ایسے سلوک کا نشانہ بنایا کہ مسلمان تو کیا، جس میں انسانیت کی بھی تھوڑی سی رمک ہو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ایک انسان بھی انسان کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے. دو محرم ہے، روایات کے مطابق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ آج سرزمین کربلا میں داخل ہوا. جناب حر کا ذکر تذکرہ ہم کل کریں گے. امام حسین اس سرزمین پر پہلے بھی آ چکے ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں، ابھی آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا، خود بھی آ چکے ہیں اور اپنے بابا اور اپنے جد رسول اللہ سے بھی کربلا کے تذکرے سن چکے ہیں. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسین کا بچپنا ہے، گھر میں موجود ہیں مولا کائنات موجود ہیں، جناب سیدہ موجود ہیں، امام حسن موجود ہیں اور امام حسین بھی موجود ہیں، کہ اچانک رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، گریے کی حالت میں تھے، رو رہے تھے. اب اس روایت کے لفظ یہ ہیں کہ کیفیت ایسی تھی کہ مولا کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی سوال کرے کیوں رو رہے، نہ جناب امیر نے سوال کیا، نہ جناب سیدہ نے اپنے بابا سے سوال کیا، رسول اللہ ایک کنارے پر جا کر بیٹھ گئے، کوئی سوال نہیں کر رہا، رسول اللہ گریا کر رہے ہیں کہ اچانک حسین کا بچپنا، حسین آتے ہیں اور ایک عجیب انداز میں، محبت کے انداز میں، اپنا دایاں پاؤں رسول اللہ کی بائیں ران پر اور بایاں پاؤں دائیں ران پر رکھ کر رو برو ہو کر رسول اللہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے رسول اللہ کو اپنی بغل میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ نانا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عزادارو رسول اللہ حسین کو جواب دیتے ہیں، حسین مجھے کچھ خبریں ملی ہیں تمہارے مستقبل کے بارے میں، مجھے اللہ کی طرف سے کچھ خبریں پہنچی ہیں تمہارے مستقبل کے بارے میں، خبریں ایسی ہیں کہ میں اپنے آنسو روک نہیں سکا۔ عزادارو حسین نے یہ نہیں پوچھا کون سی خبریں ہیں، ایک سوال سنیے گا، کیا دل بوجھ گیا حسین کا؟ حسین اپنے جد سے سوال کرتے ہیں، نانا بس یہ بتائیے ہماری قبریں تو اکٹھی ہوگی نا، ہماری قبریں تو الگ الگ نہیں ہوگی مرنے شہادت کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، بس مجھے اتنا بچائیے۔ اللہ کے نبی نے اور گریہ فرمایا، کہا حسین کچھ کی قبریں قریب قریب ہوگی لیکن تیری قبر مجھ سے بہت دور ہوگی، تیری قبر ایک ایسی سرزمین پر بنے گی جس کا نام کربلا ہے، مجھے وہ سرزمین دکھائی گئی ہے۔ عزادار حسین کا قافلہ داخل ہوا جب اس سرزمین میں، آپ نے سنا ہے نا کہ رسول اللہ کی اونٹنی مدینہ میں جب گئے تھے فرمایا تھا میری اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھ جائے گی میں وہی قیام کروں گا، تو حسین کا راہوار بھی کچھ ایسا ہی ہدایت یافتہ ہے۔ چلتے چلتے اچانک ایک سرزمین پر حسین کی سواری رک گئی، چلانا چاہتے ہیں سواری آگے نہیں چلتی، اب جو بار بار کوشش کے بعد نہ چلا، تو حسین نے وہاں کے کسی شخص سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ سرزمین کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا یہ تف کی سرزمین ہے، فرمایا کوئی اور نام؟ کہا گیا نینوا کی سرزمین ہے، فرمایا کوئی اور نام؟ کہا یہ شاطع الفرات ہے، کہا کوئی اور نام؟ تو ایک کہنے والے نے کہا اس سرزمین کا ایک نام کربلا ہے، کربلا کا نام آنا تھا۔ عزادارو حسین کو وہ یادیں آ گئی، فرمایا اعوذ باللہ من کرب و بلا، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں میں کرب اور بلا کی اس سرزمین سے۔ اپنے اصحاب کی طرف رخ فرمایا، فرمایا انزلو، اتر پڑو، اتر پڑو، یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے، ہا ہنا محط رحالنا، یہی ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، مجھے میرے جد نے بتایا تھا، ہا ہنا محط رحالنا، یہ ہمارے خیمے لگنے کی جگہ ہے، ومسفق دماءنا، اور ایسے خیمے لگیں گے کہ ہمارا خون بھی اسی سرزمین پر بہایا جائے گا، یہ وہی سرزمین ہے۔ پھر فرمایا میں ایک دفعہ اپنے بابا علی کے ساتھ ایک لشکر میں اس سرزمین سے گزر رہا تھا، میرے بابا نے یہاں آرام کیا، میرے بھائی حسن کی گود میں سر رکھا اور سو گئے، اچانک اٹھے اور گریہ شروع کیا، میں نے سوال کیا بابا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے نیند میں کہ یہی سرزمین کربلا ہے، اس میں خون کا ایک دریا بہ رہا ہے اور حسین میں دیکھ رہا ہوں اس دریائے خون میں آپ غرق ہو رہے ہیں اور کسی کو نہیں دیکھتا۔ اپنے اصحاب سے فرمایا، اپنی بہن زینب عالیہ سے فرمایا، یہ وہی سرزمین ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ نے اور رسول نے اور میرے بابا علی نے مجھے خبر دی ہے، یہی پر ہمارا قیام ہوگا۔ عزادارو اتر پڑا ہے یہ قافلہ آج کربلا میں۔ لیکن بس یہ سنانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ اترنے کا انداز اور سوار ہونے کا انداز کیسا ہے کربلا کا۔ ایک دفعہ مدینے کا منظر ہے، حسین نے سوار ہونا ہے، حسین کا با وفا بھائی ابو الفضل العباس حسین کے گھوڑے کو آگے کرتے ہیں، سواری کو آگے کرتے ہیں، مولا سوار ہوں۔ عزادارو یہ منظر حسین کو یاد آیا ہوگا، جب عصر عاشور گھوڑے پر سوار ہونے لگے، ایک دفعہ ادھر ادھر دیکھا، وہ جو گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے گھوڑے کو لایا کرتا تھا اسے نہ پایا، فرمایا میں یقدم جوادی، آج کون میرا گھوڑا لائے گا، کون میرے پاس گھوڑے کو لائے گا تاکہ میں سوار ہوں۔ ایک آواز آئی، وہ تو نہ آیا، وہ تو شانے کٹا کر سو چکا تھا کربلا کی ریت پر، لیکن ایک اور آواز آئی، بھیا حسین اگر عباس نہیں ہے آپ کی زینب تو ابھی زندہ ہے، آپ کو زینب سوار کرے گی۔ بس بی بی زینب کا ایک جملہ سن لیجئے، یہ بی بی زینب آئی ہے نا کربلا میں، سواری سے اترنا چاہتی ہیں، اترنے کا ارادہ کیا، کہیں سے عباس آ گئے، کہیں سے قاسم آ گئے، کہیں سے اکبر آ گئے، انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ علی کی بیٹی کو اتارا کربلا کی سرزمین پر۔ لیکن کچھ دن نہیں گزرے، کربلا کا نقشہ بدل گیا۔ 11ویں کی صبح ہوئی، اسیروں کے قافلے کو حکم ملا چلنے کا، بی بی زینب نے سب کو سوار کرایا، حتیٰ کہ بی بی ام کلثوم کو بھی سوار کرایا۔ اچانک احساس ہوا کہ اب جو میں نے سوار ہونا ہے تو وہ جو مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ تو مجھے نظر نہیں آتے۔ اب حسرت کے ساتھ کبھی بھائی کی پامال لاش کی طرف نگاہ کرتی ہے، بھیا حسین زینب پکار رہی ہے لیکن آپ جواب نہیں دیتے۔ کبھی شط فرات کی طرف رخ کیا، عباس زینب کی پکار پر لبیک کیوں نہیں کہتے، ذرا دیکھو تو صحیح، آج زینب اکیلی کھڑی ہے اور سوار کرانے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔